बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامع ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام کی آرکائیو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر کے ریڈیو تہران کے پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر کے تازہ ترین خبریں بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفسیر۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی، عالمی خبروں کے بعد پروگرام انداز جہاں، انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول، اور اس کے بعد صبح امید، صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کی جائے گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران پابندیوں کے مؤثر خاتمے کی صورت میں ایک اچھے سمجھوتے کا خواہاں ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نئی دہلی پہنچ گئے ہیں۔ افغانستان کے عوام کے لیے اسلامی جمہوری ایران کی انسان دوستانہ امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی بینک نے افغانستان کی امداد کی بحالی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ دمشق پہنچے ہیں، اور یمن کی فوج نے اعلان کیا کہ امریکہ کا ایک جاسوس طیارہ صوبہ مارب میں دشمنانہ کارروائی کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ تہران پابندیوں کے مؤثر خاتمے کی صورت میں ایک اچھے سمجھوتے کا خواہاں ہے۔ اپنے فرانسیسی ہم منصب جان ایوے لوتریان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران ایک اچھے سمجھوتے کا خواہاں ہے، لیکن اس کے لیے کچھ معاملات اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اچھے سمجھوتے کے جملہ لوازمات میں معاہدے کے دیگر فریقوں کا دوبارہ سے اپنے عہد پر واپس آنا اور پابندیوں کا مؤثر خاتمہ بھی شامل ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایران کا دفاعی پروگرام ہر ملک کے حق کے حکمرانی کے زمرے میں آتا ہے، اور ہم امریکہ کے غیر تعمیری رویے اور پابندیوں کو خاطر میں لائے بغیر اپنے دفاعی توانائیوں میں اضافے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فون گفتگو میں کہا کہ ان کا ملک تمام فریقوں کے ایٹمی معاہدے میں واپسی کی حمایت کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے جو بھی اس کے بس میں ہوا انجام دے گا۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ مجوزہ ویانا مذاکرات میں پیش رفت کی توقع ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نئی دہلی پہنچ گئے ہیں۔ ایڈمرل علی شمخانی علاقائی سیکیورٹی اجلاس میں شرکت کے لیے نئی دہلی گئے ہیں۔ یہ اجلاس آج بدھ کو منعقد ہوگا، جس میں ایران، روس، ہندوستان، قزاقستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان اور کرگزستان حصہ لیں گے۔ نیوز ایجنسی ای این آئی کے باخبر ذرائع نے کہا کہ یہ اجلاس سن 2019 میں ایران کی میزبانی میں افغانستان کے بارے میں منعقدہ سیکیورٹی اجلاس جیسا ہوگا. اس رپورٹ میں آیا کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے سے پہلے ہی اجلاس ایجنڈے میں شامل تھا جو کرونا کی وبا اور افغانستان کی حکومت کے زوال کے بعد ملتوی ہوتا گیا. افغانستان کے عوام کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی انسان دوستانہ امداد کا سلسلہ جاری ہے. ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق تہران نے کابل کے سردار داؤد خان اسپتال کے سامنے فائرنگ اور دہشت گردانہ واقعے کے متاثرین کے لیے امدادی سامان کی ایک کھیپ روانہ کی ہے جو افغانستان پہنچ گئی ہے. ایران کی جانب سے طیارے کے ذریعے کابل ایئرپورٹ پر پہنچنے والی انسان دوستانہ امداد افغانستان کی نئی حکومت کے حکام کے حوالے کر دی گئی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران ملت افغانستان کا ایک حامی ہونے کے ناطے گزشتہ 3 مہینے سے لے کر اب تک افغان عوام کے لیے 11 بار امدادی سامان بھیج چکا ہے. ایران کی جانب سے بھیجی جانے والی انسان دوستانہ امداد میں غذائی اشیاء، دوائیں اور عوام کی ضرورت کے دیگر اشیاء شامل ہیں. کابل میں ایرانی سفیر کے معاون سید حسن مرتضوی نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ موسم سرما کے پیش نظر افغان عوام کے لیے ایران کی جانب سے مزید انسان دوستانہ امداد بھیجنے کا سلسلہ جاری رہے گا. عالمی بینک نے افغانستان کی امداد کی بحالی کے امکان کو رد کرتے ہوئے کہا کہ تباہ حال معیشت میں کام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ورلڈ بینک کے چیف ڈیوڈ مارپاس نے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے خطاب میں کہا کہ اگست میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغانستان کی مالی امداد روک دی گئی تھی جس کی فوری بحالی کا کوئی امکان نہیں ہے. سربراہ عالمی بینک نے مزید کہا کہ امداد کی بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ غیر یقینی صورتحال، انتہائی خراب معیشت اور ادائیگیوں کا مؤثر نظام نہ ہونا ہے اور اس کے سدباب کے لیے افغانستان کی موجودہ حکومت کے اقدامات ناکافی ثابت ہو رہے ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت کو 2 بلوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا. مسلم لیگ نون کے جاوید حسنین نے امیدوار پر 7 سال تک انتخابی نشان تبدیل نہ کرنے کا بل پیش کیا. حکومت نے بل کی مخالفت کر دی. اسپیکر نے زبانی رائے شماری کی بنیاد پر بل کے خلاف فیصلہ دیا تو اپوزیشن نے چیلنج کر دیا. بل کی تحریک پر گنتی میں اپوزیشن کو 117 اور حکومت کو 104 ووٹ ملے. متحدہ اپوزیشن نے آج ایوان میں حکومت کو جو شکست دی ہے اس پر بلاول بھٹو زرداری نے تبصرہ کیا ہے. تحریک انصاف کی اسما قدیر نے خواتین کو سوشل میڈیا پر ہراساں کرنے پر سزا کی تجویز کا بل پیش کرنا چاہا تو اپوزیشن نے بل کی مخالفت کی. ووٹنگ کرانے پر حکومتی ارکان کی تعداد کم نکلی تو ڈپٹی اسپیکر نے گنتی بتانے کے بجائے بل پیش نہ کرنے کا کہہ کر اجلاس ملتوی کر دیا. سابق اسپیکر ایاز صادق نے شکست کے بعد کہا ہے کہ عمران خان کے لیے موقع ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں ورنہ مشترکہ اجلاس میں بھی حکومت کو اسی طرح شکست ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ ایوان میں حکومت اکثریت کھو بیٹھی ہے، عمران خان مستعفی ہو جائے. پاکستان کے شہر کوئٹہ میں سی ٹی ڈی نے ہب میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا. ساکران میں ٹارگیٹڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد ہلاک، 3 فرار ہو گئے. آپریشن خفیہ اطلاع پر کیا گیا. 2 9 mm 4 میگزین، 34 راؤنڈ دستی بم، 1 موٹر سائیکل اور دستاویزات قبضے میں لے لی گئیں. سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی حکام کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ کالعدم تنظیم کے دہشت گرد ہب میں دہشت گردی کے لیے ساکران سے ہب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر سی ٹی ڈی بلوچستان کی ٹیم نے پیر اور منگل کی درمیانی شب سب تحصیل سرونا میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا. اس دوران 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 5 دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی ٹیم پر فائرنگ کر جوابی فائرنگ میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 رات کی تاریکی کے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے. ذرائع نے بتایا کہ مارے جانے والے دہشت گرد ہب میں بم دھماکوں سمیت سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے. آرمی پبلک اسکول میں شہید بچوں کے والدین نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات اور عارضی جنگ بندی کے معاہدے کی بھرپور مذمت کی ہے اور اسے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف قرار دیا ہے. لواحقین کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے. آرمی پبلک اسکول شہدا فاؤنڈیشن کے صدر افضل خان ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہ مذاکرات کر کے لواحقین کے زخموں پر نمک پاشی کی ہے. متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نہان منگل کو دمشق پہنچے ہیں. دمشق کے ہوائی اڈے پر شامی وزیر خارجہ نے اپنے اماراتی ہم منصب کا استقبال کیا. شام کے صدر بشار اسد نے 20 اکتوبر کو ابوظہبی کے ولی عہد سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا تھا. رابطے کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کی بحالی اور مضبوطی پر گفتگو کی تھی. یاد رہے گزشتہ 10 سالوں کے دوران متحدہ عرب امارات کے اعلی عہدیدار کا شام کا یہ پہلا دورہ ہے. شام کے فضائی دفاعی نظام نے مغربی شہر حمص پر سیونی حکومت کے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا ہے. دمشق میں سرکاری خبر رسائی ایجنسی سانا نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہ شامی فوج کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے صبح حمص کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے اسرائیلی میزائلوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے. یمن کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے ایک جاسوس طیارہ صبح مغرب میں دشمنانہ کارروائی کے دوران گر کر تباہ ہو گیا. یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحیٰ سرین نے اعلان کیا ہے کہ اس ملک کی فوج نے صبح مغرب کے الجوجا علاقے میں امریکہ کے ایک جاسوس ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے. جنوبی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے کانوائے کے راستے میں بم دھماکے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. نیوز ایجنسی شفق کے مطابق دہشت گرد امریکی فوج کے لاجسٹک کانوائے کے راستے میں یہ دھماکہ پیر اور منگل کی درمیانی شب صوبہ دیوانیہ میں ہوا ہے. امریکہ نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بی آر آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے G7 ممالک کے ساتھ مل کر ایک نیا انفراسٹرکچر منصوبہ B3W شروع کرنے کا اعلان کیا تھا جو ناکامی سے دوچار نظر آ رہا ہے. اور آخر میں یہ خبر کہ 4 خلاباز 200 دن کا خلائی مشن مکمل کر کے واپس زمین پر آ گئے. بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے زمین پر واپس آنے والے خلابازوں کو کیپسول کا بیت الخلا ٹوٹ جانے پر 20 گھنٹے ڈائپر پہننا پڑے. میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ موسم بہار میں شروع ہونے والا 200 دن کا خلائی مشن مکمل کر کے 4 خلاباز اسپیس ایکس کے ساتھ زمین پر واپس آ گئے. خلائی اسٹیشن سے زمین پر واپسی کا سفر کرنے والے ناسا کے خلا نورد میگن آرتھر نے مدار سے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ اس خلائی پرواز میں انہیں بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. اور سامعین اب سماعت فرمائیے سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے خلاف ناکام ڈرون حملے کے محرکات اور عوامل کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین عراق ان دنوں انواع و اقسام کی سازشوں کے زد پر ہے. عراق میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج کو بہت سے سیاسی جماعتوں اور دھڑوں نے تسلیم نہیں کیا ہے اور ان کے طرفدار احتجاج اور مظاہرے کر رہے ہیں. گزشتہ جمعے کو مظاہرین پر فائرنگ میں متعدد افراد مارے گئے تھے. بظاہر فائرنگ سیکورٹی اہلکاروں نے کی تھی لیکن حکومت نے مظاہرین پر فائرنگ کرنے والوں کا پتہ لگانے کے لیے تفتیش کا اعلان کیا ہے اور اس فائرنگ کی عراق کی سبھی سیاسی جماعتوں اور دھڑوں اور رہنماؤں نے مذمت کی ہے اور فائرنگ کرنے والوں کے خلاف فوری طور پر ضروری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. اس کے 2 دن بعد اتوار کو وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کی رہائش گاہ پر ناکام ڈرون حملہ کیا گیا. اس حملے کے بھی سبھی عراقی سیاسی جماعتوں تنظیموں اور شخصیات نے مذمت کی ہے. حملے کی مذمت کرنے والوں میں عراق کے انتخابی نتائج کے صحیح ہونے پر شک کرنے والے اور وہ سیاسی دھڑے اور جماعتیں اور تنظیمیں بھی شامل ہیں جنہوں نے انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا ہے اور ووٹوں کی ہاتھ سے گنتی کا مطالبہ کیا ہے. خود وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے اعلان کیا ہے کہ انہیں حملہ کرنے والوں کا علم ہے کہ وہ کون ہے. اسی کے ساتھ عراق کے مختلف گروہوں اور تنظیموں نے کھل کے کہا ہے کہ اس حملے میں امریکہ ملوث ہے. عراقی عوام اور عوامی تنظیموں کے پاس امریکہ کے خلاف اس الزام کے ٹھوس دلائل موجود ہیں. عراق میں آئے دن دہشت گرد امریکی فوج کے دستوں پر حملے ہوتے رہتے ہیں. عراقی پارلیمنٹ ملک سے امریکی افواج کے انخلا کا بل متفقہ طور پر پاس کر چکی ہے. عراق میں جو دھڑا بھی حکومت بنائے جس اتحاد کی بھی حکومت بنے ملک سے امریکی افواج کے انخلا کے بل پر عمل اس کے اولین فرائض اور ترجیحی پروگرام میں شامل ہوگا۔ اس لیے حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ عراق میں اقتدار کے خلاف صورتحال بحرانی ہو جائے اور اندرونی خلفشار نیز سیاسی جماعتوں اور دھڑوں کے آپسی اختلافات بڑھیں تاکہ امریکہ اپنے دہشت گرد فوجیوں کی موجودگی کو طول دے سکے۔ سارے قرائن و شواہد دونوں واقعات میں مظاہرین پر فائرنگ اور پھر وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر بارود سے بھرے ڈرون حملے کی ناکام کوشش میں امریکہ کے ہی ملوث ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عراق میں جمعے کو مظاہرین پر فائرنگ ہوتی ہے اور پھر اتوار کو ایک بارودی ڈرون کے ذریعے وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی کے قتل کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ دونوں واقعات کو ایک دوسرے سے ملا کے دیکھا جائے تو بادی نظر میں لگتا ہے کہ بغداد میں مظاہرین پر فائرنگ سیکورٹی اہلکاروں نے کی ہے حکومت کے کہنے پر، اور اس کے جواب میں مظاہرین کے طرفداروں اور ان قوتوں نے جو انتخابی نتائج پر معترض ہیں سیدھے وزیر اعظم کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ دونوں حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والوں نے یہی ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، مظاہرین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ حکومت نہ صرف یہ کہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے بلکہ طاقت کے ذریعے انہیں کچل دینے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس مقصد کے لیے ان کا خود خون بھی بہانے کے لیے تیار ہے۔ اسی کے ساتھ حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ یہ حملہ ان قوتوں کا ہو سکتا ہے جو انتخابی نتائج پر معترض ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک سازش ہے، لیکن عراق کے عوام، ان کی سیاسی قیادت، سیاسی قوتیں اور مزاحمتی تنظیمیں اتنی بالغ نظر ہیں کہ انہیں ان اوچھے عربوں سے ایک دوسرے کے مقابلے پر نہیں لایا جا سکتا۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم عراقی وزیر اعظم کے خلاف انجام پانے والے ناکام ڈرون حملے اور اسی کے ساتھ اس سے پہلے بغداد میں مظاہرین پر ہونے والی فائرنگ کے محرکات اور عوامل کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تزیہ نگار قمر عباس نقوی، اور کراچی سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تزیہ نگار راشد احد صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے قمر عباس نقوی صاحب سے جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عراق اس وقت کس مرحلے سے گزر رہا ہے؟
دیکھیں، جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، اس وقت عراق بہت ہی زیادہ بحرانی صورتحال سے گزر رہا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے جس پروگرام میں میں نے شرکت کی تھی اور اسی موضوع، یہی موضوع گفتگو عراق کا تھا، عراقی انتخابات، یہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو حالات ہیں اس سے ایسا نہیں لگتا ہے کہ اتنے جلدی بہتری آئے گی، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ فائرنگ ہو جائے کچھ مظاہرین پہ یا اس طرح کی، اور حالات
خون خرابہ ہو۔
تو یہ جیسا کہ لبنان میں ہوا تھا، میں نے اس بات مثال بھی دیا تھا، اور دیکھیں ہوا وہی، اور عراق میں جو حالات ہیں اسے بہت ہی زیادہ بحرانی بنا دیا گیا ہے، اور بلکہ خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے باضابطہ طور پر۔ اب یہ اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ ماضی کے تجربات اور لبنان کے تجربات، دیکھیں لبنان کا میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ دونوں کے حالات بڑے ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے، وہاں پر بھی استقامتی محاذ کافی مضبوط ہے، اور دونوں پوزیشن میں، دونوں جگہوں پر بہت ہی مضبوط ہے، یعنی سیاسی اسٹیج پر بھی کافی طاقتور ہے اور میدان جنگ میں تو ہی ہے، وہی صورتحال عراق میں بھی ہے۔ تو اسی لیے بہت ہی کچھ اسی طرح سے کیا جا رہا ہے۔ تو عراق میں ہم نے جو دیکھا ہے وہ دیکھیں، لبنان میں اس کا ہو چکا ہے پہلے، لبنان میں نشانہ حزب اللہ اور عراق میں نشانہ الحشد الشعبی ہے، اور یہ بہت سی طاقتیں جس میں امریکہ پیش ہے، وہ اور جو سارے مفادات ہیں عراق سے وابستہ، اور جس پر گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے کہ وہ عراق سے نکلنا نہیں چاہتے اور اس لیے وہ حالات وہاں کے بحرانی، اس کے علاوہ بھی ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کی جو ہمنوا طاقتیں ہیں وہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہ رہی ہیں کہ حزب اللہ جیسی کوئی طاقت کسی اور ملک میں پھر پیدا ہو، اور اتنے سارے مسائل جو ان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کی سازشوں کو جس طرح سے ناکام کیا، وہ پھر کوئی کسی اور ملک میں ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ الحشد الشعبی جو رضاکار فورس ہے، عراق کی
جی جی.
اس سے ان طاقتوں کو یہی خوف ہو گیا ہے کیونکہ وہ دونوں سمت میں مضبوط ہو رہی ہے, کافی مضبوط ہو رہی ہے سیاسی طور پر بھی اور میدان جنگ میں. تو حالات اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ مظاہرین جو اعتراض کر رہے ہیں ان پر فائرنگ ہوتی ہے
جی.
اور اس کے بعد الخضرا کا جو علاقہ ہے
جی.
جو عراق ہی نہیں, بغداد اور عراق ہی نہیں بلکہ اسے مشرق وسطیٰ کا
جی.
سب سے زیادہ محفوظ علاقہ کہا جاتا ہے, یعنی سیکورٹی جی. انتظامات کے لحاظ سے کہ جس نے اور جس طرح کے انتظامات وہاں ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں کسی جگہ پہ اتنے زیادہ انتظامات نہیں ہیں. تو مشرق وسطیٰ کے سب سے محفوظ علاقے میں ملک کی سب سے بڑی شخصیت اور سب سے اہم شخصیت یعنی وزیر اعظم, اس کے گھر پر حملہ ہوتا ہے, تو یقیناً یہ ایک اس سے بڑی کوشش بحران پیدا کرنے کی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن وہ حملہ ناکام ہو جاتا ہے اور وہاں پر تین ڈرون طیارے بغداد میں اڑتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عراق کی فضائی جو حدود ہیں اور وہ پوری طرح سے امریکہ کے کنٹرول میں ہیں, اور امریکہ کو ایک ایک چیز کی خبر ہے اسی کے ہاتھ میں, یعنی خود عراقی فوج کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. تو عراق کی فضائی حدود پوری طرح امریکہ کے اس میں ہے, یعنی اگر کوئی بھی طیارہ, ڈرون, میزائل, جو کچھ بھی ہے, اگر وہ وہاں آتا ہے تو اس کو امریکیوں کو پتا اس کا چلنا چاہیے قاعدتاً. اور پھر اس کے بعد بغداد جو کہ دارالحکومت ہے, پھر بغداد میں جو ہے
گرین
زون جو ہے الخضرا کا علاقہ ہے, اور الخضرا میں بھی جو وزیر اعظم جہاں رہتے ہیں وہ امریکی سفارت خانے کے بالکل قریب ہے
جی.
وہیں آس پاس ہے, تو وہاں پر کچھ ہوتا ہی نہیں. اور جبکہ امریکہ نے جو عراق میں جو راڈار یا جو کچھ لگا رکھا جی. ہے, اس کے علاوہ خود امریکی سفارت خانہ جو ہے وہاں, وہ تو ایک خود فوجی چھاؤنی ہے, اور وہاں جی. پہ انواع اقسام کے ایئر ڈیفینس سسٹم لگے ہوئے ہیں, راڈار لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ سب بند تھے اور کچھ پتہ نہیں چل پایا. اور ہمیشہ کوئی بھی ہلکا سا بھی کوئی حملہ ہوتا تھا, حتیٰ کہ راکٹ کا بھی حملہ کبھی اگر اس علاقے میں ہوتا تھا تو امریکہ کا جو اینٹی ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وہ فعال ہو جاتا تھا, لیکن اس بار نہیں ہوا اور صرف سائرن ہی خطرے کا بجایا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی مشتبہ لگ رہی ہیں, اور اس ان سب واقعات کی سب سے پہلے جو خبر دی وہ سعودی عرب کے ٹی وی چینلوں نے دی پہلی بار جو رپورٹنگ ہوئی کہ صاحب حملہ ہو گیا ہے, اور اس طرح کی باتیں ہیں. اب اس پہ ابھی جب تک کی تحقیقاتی کمیٹی جو الکاظمی صاحب نے تشکیل دی ہے اب وہ جب تک اس کی رپورٹ نہیں آ سکتی تو کچھ یقینی طور پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو عراق میں جو کہا جا رہا ہے وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں, اور خاص طور سے جو تنظیمیں ہیں جن کو اشارتاً کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے, ان کا بھی یہ کہنا ہے. ابھی کچھ دن پہلے صاحب اہل الحق کے جو سیکورٹی جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ خزالی, انہوں نے ابھی اس بات کا ذکر کیا کہ کس لیے یعنی حملہ کیا جائے گا اور کیوں کیا جائے گا عراق کے وزیر اعظم پر. وہاں کے تجزیہ نگاروں کے کہنا ہے کہ صاحب ایسی کوئی اس طرح کی شخصیت ہے, ایک عبوری حکومت جو ہے اس کے سربراہ ہیں کہ جو انتخابات اور نئی حکومت کی تشکیل تک کے لیے ان کو بنایا گیا ہے, تو اس کے وہ ہیں, تو ایسی اور ابھی تک کبھی بھی نہیں ہوا ان پر, نہ کبھی حملہ ہوا ان کے خلاف, نہیں اتنے دنوں سے اتنی زیادہ بدامنی ہے عراق میں, لیکن ان پر تو کوئی حملہ بھی نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, تو اب بالکل آخری ایام میں اور ایسے حالات میں ان پر اچانک حملہ ہوتا ہے. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اس میں دورائے نہیں کہ اس وقت عراق میں جو صورتحال ہے اور جس طرح سے عراق کے اندر خانہ جنگی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, خون خرابہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مختلف سیاسی دھڑوں کو اور حکومت کو اور مزاحمتی قوتوں کو ایک دوسرے کے مقابلے پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان حالات میں حکومت کی جانب سے بھی اور جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں اور جو سیاسی دھڑے اور وہ سیاسی دھڑے خاص طور پر جنہوں نے انتخابات کے نتائج کو قبول نہیں کیا ہے اور ان کی نظر میں ووٹوں کی گنتی میں دھاندلی کی گئی ہے اور انتخابات زیادہ شفاف نہیں ہیں، ان سب کو جذبات سے زیادہ سیاسی بصیرت سے اور دشمن کی سازشوں کو سمجھتے ہوئے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عراق کی سیاسی جماعتیں، سیاسی دھڑے اور مزاحمتی تنظیمیں اور حکومت بھی یہ ہوشیار ہیں اور ایک دوسرے کے مقابلے پر لانے کی ان کی جو دشمنوں کی کوششیں ہیں وہ یقیناً کامیاب نہیں ہوں گی۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہ در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا تھا دمے ہوش سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید۔ پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد نشر کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا، جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین، سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ریاکاری مکمل شرک ہے، جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اس کی اجرت لوگوں پر ہے، اور جو خدا کے لیے کام کرتا ہے اس کا اجر اور ثواب خدا کے ذمے ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو صرف دوسروں کو خوش کرنے یا اپنے عمل کو ظاہر کرنے کی نیت سے کام کرتے ہیں۔ اس طرح کے افراد اپنے کاموں میں خدا کی مرضی کو نظر انداز کرتے ہیں، اپنے رفتار و کردار میں خدا کو نظر انداز اور حد سے زیادہ ظواہر پر توجہ کرنے سے ریاکاری پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح کے افراد کو ریاکار کہا جاتا ہے۔ ریا ایک ناپسند خصلت ہے جس کی انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے شدت کے ساتھ مذمت کی ہے، کیونکہ ریاکاری انسان کو شرک کی طرف ڈھکیل دیتی ہے اور انسانیت کے مرتبے سے اس کے سقوط کا باعث بنتی ہے۔ ریا کے لغوی معنی تظاہر اور خود نمائی کے ہیں، اور اصطلاح میں اس نیک اور اچھے کام کو کہتے ہیں جسے انسان خدا کے لیے نہیں بلکہ تظاہر، خود نمائی اور لوگوں کو دکھانے کے قصد سے انجام دیتا ہے۔ یہ کام چاہے عبادی ہوں جیسے نماز، چاہے غیر عبادی ہوں جیسے دوسروں کی مدد کرنا۔ ریاکار شخص دوسروں کی تعریف سے خوش ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے اس کے کام کو دیکھیں، اس کی تعریف کریں، حالانکہ خلوت اور تنہائی میں وہ اس کام کو انجام دینا نہیں چاہتا بلکہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ در حقیقت ریاکار دوسروں کو دکھانے کی غرض سے کام انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف اور تمجید کریں۔ اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ دوبارہ اس عمل کو انجام نہیں دیتا۔ ریاکاری سے انسان کا عمل نابود ہو جاتا ہے۔ ریا اس کے عمل کو اندر سے دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا عمل اور بیکار ہو جاتا ہے۔ ریا کی نیت سے عبادت کرنے والے کی فکر یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عبادت اور عمل کو پسند کریں، اس کی توجہ اس طرف قطعاً نہیں ہوتی کہ خدا بھی اس کی عبادت یا عمل کو پسند کرتا ہے یا نہیں۔ حالانکہ مومن کا عقیدہ ہے کہ خدا اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور نیک کام کرنے والوں کو ضرور اجر دے گا۔ ریاکاری کی پہلی اور روشن علامت احسان جتانا ہے۔ اگر انسان کوئی کام انجام دے کر لوگوں پر احسان جتائے تو اس کے عمل کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 264 آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو۔ اس شخص کی جو اپنے مال کو دنیا کو دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر۔ اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا کو دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر گرد جم گئی ہو کہ تیز بارش کے آتے ہی بالکل صاف ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ریاکاری ایک مذموم عمل ہے۔ ریاکاری کے مقابلے میں اخلاص ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان کام کو صرف خدا کی مرضی اور اس کے فرمان کی انجام دہی کے قصد سے بجا لائے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی قصد یا نیت نہ ہو۔ ایسا شخص اپنے عمل کو کبھی بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے انجام نہیں دے گا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، بلکہ صرف خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیتا ہے۔ البتہ قابل غور امر یہ ہے کہ انسان خلوص نیت سے اور صرف خدا کے لیے عمل انجام دے۔ بعض مواقع پر دوسروں کی موجودگی میں عبادت کرنا یا عمل انجام دینا ایک امر مستحب ہے۔ کسی بھی عمل کو ریاکاری سے محفوظ رکھنا بہت بڑا کام ہے۔ جو بھی خدا کے لیے کام کرے اور اپنے اعمال کو صرف خدا کی مرضی کے لیے انجام دے تو خدا کے نزدیک اس کا مقام بلند اور بالا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عزیزو، تم غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور کام کے بارے میں غور و فکر کرو اور اپنے نام اعمال پر نظر ڈالو اور ان اعمال سے ڈرو جن اعمال کو تم نے عمل صالح کی نیت سے انجام دیا ہے، جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ۔ یہ اعمال کہیں عالم آخرت میں تمہارے لیے ذلت و گرفتاری کا سبب نہ بن جائیں۔ تم دنیا میں اپنے اعمال کا حساب و کتاب کر لو، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے، اور اگر تم نے اس دنیا میں اپنا محاسبہ نہیں کیا اور اپنا حساب و کتاب درست نہیں کیا تو قیامت کے دن جب تمہارے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا تو تم بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ حساب و کتاب کے وقت خدا کے انصاف سے ڈرو اور غرور و تکبر سے پرہیز کرو، اور نیک عمل کے سلسلے میں جد و جہد کرنے سے کبھی بھی دریغ نہ کرو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ شائستہ فاطمہ رضوی صاحبہ حسین آباد، بڑا باغ، لکھنؤ، یو پی، ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ عشرۂ فجر کی مناسبت اور ماہ سفر میں پیش کیے جانے والے ادبی پروگرام پسند آئے۔ بزم دوستہ میں بھی بڑی محنت سے جوابات دیے جاتے ہیں اور ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے بھی پروگرام اچھا لگا۔ اسی طرح ریحان بیرونی کے حوالے سے بھی پروگرام لطف اندوز تھا، معلومات میں اضافہ ہوا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترمہ شائستہ فاطمہ رضوی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک چشمے پر قیام کیا تو اصحاب نے چاہا کہ بکرے کو ذبح کر کے کھانا تیار کریں۔ ایک صحابی نے کہا، میں بکرے ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں کھال اتاروں گا۔ رسول کریم نے فرمایا، میں لکڑیاں اکٹھے کر کے لاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے خادم موجود ہیں، آپ ہرگز تکلیف نہ کریں۔ آپ نے فرمایا، میں ساتھیوں پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا، میں اپنے ہاتھ سے کام کر کے خوراک کھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی محنت کر کے روٹیاں کھاتے تھے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے. جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 19 آبان، 4 ربیع الثانی اور 10 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چار ربیع الثانی سن 173 ہجری قمری کو حضرت عبد العظیم حسنی علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی. آپ کا شجرہ نسب کچھ پشتوں کے بعد نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے. آپ ایک متقی و پرہیزگار عالم تھے. حضرت عبد العظیم علیہ السلام نے ائمہ طاہرین حضرت امام رضا، حضرت امام محمد تقی اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے براہ راست احادیث نقل کی ہیں، اور حضرت امام نقی علیہ السلام کے حکم پر لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ نے ایران ہجرت اور تہران کے جنوب میں واقع شہر رے میں سکونت اختیار کی تھی. ایک عرصے تک مکتب اہل بیت کی ترویج و اشاعت کے بعد حضرت عبد العظیم حسنی علیہ السلام سن 250 ہجری قمری میں شوال کے مہینے میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. آپ کا مرقد مقدس شہر رے میں ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں. دس نومبر سن 1483 عیسوی کو جرمنی کے مذہبی اصلاح پسند مارٹن لوتھر پیدا ہوئے. وہ نوجوانی کے دور میں کلیسا میں داخل ہو گئے اور پادری بن گئے. یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مارٹن لوتھر کا فلسفے کے استاد کے طور پر تقرر ہو گیا. انہوں نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پاپ اور کلیسا کے دوسرے حکام کے بعض نظریات کی مخالفت کی، اور سن 1517 میں کلیسا کے اقدامات کے خلاف اپنی تحریک کا اعلان کیا. مارٹن لوتھر نے پاپ کے واضح حکم کے برخلاف مقدس انجیل کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا، اور آخر کار کیتھولک کے مقابل پروٹسٹنٹ نام کی ایک تحریک شروع کی. اس مذہبی اصلاح پسند کے افکار و نظریات مغرب خصوصاً جرمنی میں بعض سیاسی اور مذہبی تبدیلیوں کا سر چشمہ بن گئے. مارٹن لوتھر کی اکثر کتابوں کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. پروٹیسٹنٹ فرقے کے سربراہ مارٹن لوتھر کا ایک بیماری کے باعث سن 1546 میں انتقال ہو گیا. چار ربیع ثانی سن 513 ہجری قمری کو فقیہ، محدث اور ماہر لسانیات ابو بکر محمد امباری بغداد میں پیدا ہوئے. انہوں نے نوجوانی میں ہی دینی علوم حاصل کرنے شروع کیے. فقہ اور لغت کی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی. پھر مختلف علوم میں مہارت کے بعد تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور بہت سے افراد نے ان سے کسب فیض کیا. وہ بہت ہی ممتاز فقیہ تھے، اور نحو میں ان کو جو مہارت حاصل تھی وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے. ابن امباری نے متعدد کتابیں تحریر کیں. ان کی کتابوں میں منشور الفوائد خاص طور پر قابل ذکر ہے. چار ربیع ثانی سن 1312 ہجری قمری کو ہندوستان کے مشہور عالم دین سید علی محمد بن سلطان العلماء نے 52 سال کی عمر میں وفات پائی. وہ تاج العلماء کے لقب سے معروف تھے۔ تاج العلماء ایک فقیہ اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم، متکلم اور محدث بھی تھے۔ نیز وہ دوسرے ادیان کی بھی وسیع معلومات رکھتے تھے۔ تاج العلماء نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں احسن القصص جو سورہ یوسف کی تفسیر ہے اور گوہر شب چراغ جو فضیلت نماز سے متعلق ہے معروف ہیں۔ انیس آبان سن 1354 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ نے ایک اہم قرارداد کی منظوری دی، جس میں فلسطینی عوام کو ایک قوم کی حیثیت سے اپنے حقوق اور سرزمین حاصل کرنے کی اجازت دی گئی، اور تنظیم میں آزادی فلسطین پی ایل او کو بھی مساوی حقوق کے ساتھ مشرق وسطی کی ہر امن کانفرنس میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ ایران نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اسرائیل کے نمائندے نے اقوام متحدہ کی قرارداد کو پھاڑ دیا، جبکہ امریکہ کے نمائندے نے دھمکی دی کہ امریکی کانگریس اقوام متحدہ سے انتقام لے گی۔ امریکی سینٹ نے امریکہ اور اقوام متحدہ کے تعلقات پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ دس نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو نے سن 2001 میں ایک کانفرنس میں 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منائے جانے کی تجویز پاس کی تھی۔ اس کے بعد ہر سال 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منایا جاتا ہے۔ عالمی یوم سائنس برائے امن و ترقی منائے جانے کا مقصد سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت ترازی کے ثمرات سے معاشرے کے تمام طبقات کے استفادے اور لوگوں کی روزمرہ زندگی پر سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت ترازی کے اثرات کے بارے میں مذاکرات کے لیے مناسب ماحول، نیز مرکز کے قیام امن و ترقی اور عام زندگی کے ارتقاء کا سبب بننے والے مواقع کی نشاندہی کرنا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب اجل وتدانی فی الدنیا امل واشتدت الی رحمتک فاقت وعظمت لتفریطی حسرت و خلصت لوجهک توبت فصل علی محمد خاتم النبیین و علی اهل بیته طیبین الطاهرین وارزقنی شفاعت محمد صلی الله علیه و آله ولا تحرمنی صحبت انک انت ارحم الراحمین اللهم اقض لی فی الاربعاء اربعا اجعل قوتی فی طاعتی و نشاطی فی عبادتی و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علی مغابک انک لطیف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.